رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء خاتم النبيين سيد المرسلين شفيع المذنبين سيد الاولين والاخرين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق ارسله. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الله اعلم حيث يجعل رسالته. آمنت بالله صدق الله العظيم ببركته ان الله ملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاه وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. كلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر او رشفا من الديم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. ثم الرضا عن ابي بكر وعمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ کی حمد و ثنا نبی محترم نبی معظم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وعلی آلہ و صحبہ وبارک و سلمہ کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درد و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. جمعۃ المبارکہ کے اس خطبے میں گزشتہ 10-12 جمعے قبل سے جس خطبے کی ابتدا کی گئی وہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت مبارکہ کے آفاقی پہلو یعنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا مطالعہ بحیثیت ایک نبی بحیثیت ایک انسان کے کیا جانا اور اس حقیقت کو عقلی دلیل سے بھی حاصل کرنا کہ اللہ رب العالمین جل وعلا نے اپنی کائنات میں اپنی مخلوق میں سب سے افضل سب سے اعلی صورت سیرت کردار عقل دانائی فہم اور تمام تر وہ کمالات کہ جس سے انسان دیگر اور مخلوق سے اور اپنے درمیان جو فضیلت کے اور امتیاز کے طبقات ہیں اور افضلیت کے طبقات ہیں ان میں سب سے بلند ہونے کا جو معیار ہے اس کا ایک عقلی اور فکری تجزیہ کر کے اس حقیقت کی طرف پہنچنا کہ وہ ذات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں اصل بدرجہ اتم اور اپنے کمال پر موجود ہے. یعنی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات مبارکہ کا مطالعہ بحیثیت مذہب کے کرنا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے نبی اور رسول اعظم ہیں اور ایک نبی اور رسول وہی بنتا ہے اور وہی ہوتا ہے جو انسانیت کے تمام شرف انسانیت کے تمام کمالات اور انسانیت کے تمام عظمت کے معیاروں کے اوپر سب سے اوپر صادق آتا ہے بلکہ تمام عظمتیں اور تمام معیار اور تمام کمالات کی سمجھ اور فہم اور اجرا اور صدور اسی کی ذات سے ہوتا ہے. ایسے مکمل اور ایسے کامل انسان کو نبی کہا جاتا ہے جن کو اللہ رب العالمین نبوت سے سرفراز کرتا ہے. یہ تو مذہبی یقیناً حقیقت ہے کہ قرآن نے جس طرح ذکر کیا کہ لقد جاءکم رسول من انفسکم ایک تلاوت کی قرآت کے مطابق کہ یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں جو تم میں آئے یہ تم میں سب سے نفیس ہیں سب سے اعلیٰ ہیں سب سے افضل ہیں. اب یہ اسلام اس نظریے کو تو ضرور ذکر کرتا ہے اور ہر مسلمان اس حقیقت کو پاتا ہے کہ انسانیت کے اندر جتنے کمالات کے درجے ہیں جس وجہ سے انسان ایک دوسرے انسان پر کمال اور فضیلت رکھتا ہے وہ علم کے حوالے سے وہ نسب کے حوالے سے وہ دانائی کے حوالے سے وہ ذاتی کردار اور اخلاق کے حوالے سے معاملہ شناسی کے حوالے سے دوسرے کے حقوق کے تحفظ میں بہت زیادہ آگے جانا اور شفقت و محبت کے گوشے کو دراز رکھنا حیا عفت و پارسائی توازو المختصر وہ تمام تر کمالات جو انسانیت کے حسن کا اصل سبب بنتے ہیں تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات مبارکہ انسانوں میں بحیثیت انسان ہونے کے بھی ان تمام کمالات میں بدرجہ اتم مکمل اور اکمل اور اعلیٰ ہے۔ اب اس کا ہم اس حقیقت اور اس مذہبی دیے ہوئے پاکیزہ نظریے اور سچے اور سترے نظریے کا ہم ایک مطالعہ اور ایک اس کا مطالعے کا سفر ہم فکری طور پر عقلی طور پر کر رہے تھے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ کا مطالعہ ایک انسان کی صورت اور ایک کامل انسان کی صورت میں آپ کی زندگی مبارکہ کا عقلی اور فکری مطالعہ کرنا ہمارے ان تمام سیرت کے آفاقی جو پہلو کے عنوان سے ہم جس موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں ہمارا مقصد یہی تھا، اس لیے تاکہ یہ عقیدت کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سب سے افضل اور اولا اور سب سے اعلیٰ ہیں اور اکمل و مکمل ہے، اس عقیدت کا ٹھہراؤ ہمارے دل کے اندر، ہماری طبیعت کے اندر اور آخری سانس تک اور نزا کے وقت تک، اس وقت تک یہ بنیادی عقیدہ ہمارے دلوں پر مکمل طور پر راسخ ہو سکتا ہے کہ جب اس عقیدت کی بنیاد مسلم دلائل کی حقیقت کے ساتھ ہو، کیونکہ عقیدت اور حقیقت اگر جمع نہ ہو تو وہ عقیدت، وہ جذبہ کبھی بھی کسی خارجی جذبے سے ٹھنڈا پڑ سکتا ہے، کسی مقابلے والے منفی جذبے سے ٹھنڈا پڑ سکتا ہے، کسی اٹھنے والی تحریک اور حالات اور معاملات سے وہ منتشر ہو سکتا، لیکن جو عقیدت بنیادی حقیقتوں کے ساتھ ہو جاتی ہے تو پھر اس کی شان یہ ہوتی ہے کہ محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں کہ یہ بن پانی کے تر رہتے ہیں، مرجھایا نہیں کرتے۔ یعنی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی مبارکہ کا اگر مطالعہ کیا جائے تو یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ وہ بنیادی عقیدت ایمان کی وہ آپ کی اس مطالعے اور اس مشاہدے کے ساتھ تھی کہ جو حقیقت کے ساتھ اس کو رکھتی ہے۔ تو جب تک کوئی بھی محبت، کوئی بھی تعلق، کوئی بھی رشتہ محبت کا، اس کی حقیقت، اس کی وجہ کہ وہ کیوں افضل ہے، کس وجہ سے افضل ہے، کیا معیار ہے، جب تک اس حقیقت کے ساتھ اس عقیدت کو نہ جوڑا جائے تو یہ ایسے ہی ہے کہ جو شخص بالائی منزل بنانا چاہے لیکن بڑی کمزور وہ بنیاد رکھے، اور بالائی منزل کو بنانے میں کمزور بنیاد جب رکھی جائے گی تو ایک تیز ہوا کا جھونکا اس بنیاد کے کچے ہونے کی وجہ سے اس کی بالائی عمارت کو گرا دیتا ہے، لیکن اگر اوپر عمارت کچی سی بھی ہو لیکن بنیاد اس کی انتہائی مضبوط ہو تو وہ کچی عمارت بھی کئی تند و تیز اور کئی مشکلات کا سامنا کر کے اپنے آپ کو بقا دے سکتی ہے۔ بس یہی بات ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ دین کی عقیدت کے ساتھ ساتھ اس کی بنیادی حقیقتوں کو جانے۔ اس پر ہم نے تقریباً 10-12 دروس اسی جمعے کے اندر ذکر کرنے کا شرف حاصل کیا ہے کہ ہم ذات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ بحیثیت نبی کے تو قبول کرتے ہیں لیکن بحیثیت انسان کے، آپ کے کردار اور احوال کے، اس چیز کا مطالعہ کرنا لازم ہے تاکہ کسی غیر مسلم شخص کے سامنے اور ایسے شخص کے سامنے کہ جو ہر چیز کا مطالعہ اور معائنہ اور کسی چیز کا حصول وہ ویزیبل چیزوں سے کرتا ہے، یعنی سامنے مشاہداتی چیزوں کے ساتھ چل کرتا ہے، فزکس سے کرتا ہے، لیکن اسلام جو ہے وہ اس کے تصورات اور اس کی حقیقتیں اس ویزیبل چیز سے آگے جا کر ان ویزیبل چیزوں کی طرف، مابعد طبیعات کی طرف، میٹافزکس کی طرف آگے بڑھتی ہے۔ تو یہ بنیاد جب تک ساتھ میں اس کے ساتھ نہ جڑے تو ایمانیات کی طرف، یعنی انسین چیزوں کی طرف، ان چیزوں کی طرف کہ جو ہماری عقلوں سے اوپر کی بات ہے، اس چیز کی طرف کا سفر اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک ہم اپنے عقل سے، اپنی فکر سے اسلام کا اور ذات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں جو موجود کمالات ہیں اس کا تجزیہ، اس کا مقابلہ دیگر اور انسانوں کے مقابلے میں کر کے نہ دیکھیں۔ اور یقیناً عقل بھی اس بات کو، اسی لیے میں بار بار اس بات کو اپنی گفتگو کی ابتدائی تمہید میں اختصاراً ذکر کرتا ہوں کہ وہ لوگ جنہوں نے ذات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک مطالعہ تحقیقی کیا، غیر مسلم افراد، غیر مسلم لوگ کہ جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں تھا لیکن وہ انسانیت سے محبت کرنے والے تھے یا کردار اور اخلاق کی وجہ سے کسی کو قبول کرنے والے تھے، انہوں نے کردار، اخلاق، اچھائی اور بھلائی اور خیر خواہی جو دوسرے انسان کے لیے ہونی چاہیے، ان بنیادی اہداف کو موضوع بنا کر جب سارے انسانوں کو اس کسوٹی کے اوپر پرکھا اور لا کر دیکھا کہ انسانوں میں ایسا کون سا انسان ہے جس کی ذات سب کے لیے خیر خواہی کا باعث بنی ہو، کسی کے لیے اذیت کا باعث نہ بنی ہو، تکلیف کا باعث نہ بنی ہو، بلکہ شفقت کا، محبت کا، رواداری کا، صلہ رحمی کا، اخلاق کا، اپنے حقوق بھی دوسرے کو دے کر اس کو، اس گرتی ہوئی انسانیت کو سنبھالنا، الغرض اخلاق کو معیار بنا کر، اخلاق انسان کی اصل سود بود ہے، ہماری شکل و رنگ یا یہ تو ایک ڈھانچہ ہے، اصل ہمارا تعارف اخلاق کا ہے. کسی کی شکل و صورت انتہائی خوبصورت اور گوری ہو، لیکن اگر اس کے اندر اخلاق نہ ہو تو وہ اپنی بد اخلاق کی وجہ سے اپنی شکل کے حسن کو کھو دیتا ہے. لیکن ایک شخص جو حسن و کمال کے اندر کسی کی طرح اپنی جلد کی سفیدی یا جاذبیت یا ملاحت نہ رکھتا ہو، لیکن اس کی اخلاق بہت اعلیٰ ہو، تو وہ کئی حسینوں سے درجہ لے جاتا ہے، جس کی مثال حضرت بلال حبشی ہے کہ وہ اپنی شکل کے اعتبار سے، اپنی صورت کے اعتبار سے حبش سے تعلق رکھتے تھے، لیکن ان کا اخلاق اور کردار نے ان کو اتنا اعلیٰ کر دیا کہ فرشتے بھی اب ان کے سامنے، ان کے اس حسن کے سامنے اپنی نظروں کو جھکاتے ہیں. تو انسان کا کمال، یہ مجھے اور آپ کو سمجھنا چاہیے، یہ چہرے کی بظاہر خوبصورتی اور پیشانی کا چوڑا ہونا، چہرے کا گورا ہونا، شخصیت کا قد و قامت کا لمبا ہونا، یقیناً یہ حسن کا ایک بہت بڑا باب ہے، لیکن اس حسن کا باب محتاج اخلاق کا. اگر اخلاق اس کے ساتھ نہ ہوں گے تو یہ اونچا قد، یہ دراز قد، یہ خوبصورت چہرے اور یہ خد و خال کی کشادگی سب بیکار اور مان پڑ جائے گی. لیکن اگر قد بونا بھی ہو اور پست بھی ہو، لیکن اخلاق اس کے اعلیٰ ہو، تو وہ کئی بلند قد رکھنے والے شخصوں سے بلندی لے جاتا ہے. اس لیے کہ اصل تعارف انسان کا جو ہے وہ حسن اخلاق ہے. اسی سے انسان بنتا ہے. سچ بولنا، شرم و حیا سے کام لینا، شفقت و مہربانی کرنا، کسی کے کام آنا، صلہ رحمی کرنا، جو حقوق ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، حفظ مراتب، درجۂ مراتب کے اعتبار سے ان حقوق کی ادائیگی ان کے ساتھ کرنا، یہی انسانیت کا ایک کمال ہے، امانت. تو یہ جو معیارات ہیں انسان کو پرکھنے کے، جو میں عرض کر رہا تھا اختصار کے ساتھ، وقت مختصر ہمارے پاس، یہ جو معیارات ہیں اس کا عنوان بنتا ہے اخلاق. تو وہ غیر مسلم افراد جو انسانیت کے بہت زیادہ مخلص بننے کے جذبہ رکھتے تھے، یا وہ ایسے انسان کو پسند کرتے تھے، چاہے اپنا ہو یا بیگانہ ہو، جس سے انسانیت کو فائدہ پہنچا ہو، وہ غیر مسلم محققین جن کے نزدیک انسانیت کے مسیحا ان کے نزدیک امام رہے، چاہے اس کی گوری چمڑی گوری تھی یا کالی تھی، وہ انگریز تھا یا غیر انگریز تھا، لیکن ان کے نزدیک معیار کمال انسانیت تھی، تو ایسا جذبہ رکھنے والے مغرب کے ماہرین نے بھی اس معیار کو، کہ انسان کا کمال اس کا اخلاق ہے، اس کا کردار ہے، ایسا بندہ ڈھونڈا جائے اور ایسے بندے کے پر ریسرچ کی جائے، اور انسانوں کے کروڑوں اربوں جو انسان ہیں ان کی بایوگرافی، ان کی سیرت، ان کے احوال کو پڑھا جائے اور دیکھا جائے، اور اس پر تاریخ مرتب کی جائے کہ کون سا ایسا انسان ہے کہ جس نے انسان تک انسانیت کو لا کر دیا، جس نے انسان تک انسانیت کو پہنچایا. تو اس معیار اور اس مائنڈ سیٹ سے جنہوں نے بنیاد رکھ کر اپنی پوری پوری زندگیاں انسانوں کے تجزیے، انسانوں کے حالات، انسانوں کے احوال، انسانوں کے کردار، چاہے وہ صحرا میں پڑا ہوا ایک آدمی ہو یا جناب بہت ترقی یافتہ ملک کا ایک باشندہ ہو، جب ایسے لوگوں کا انہوں نے معائنہ کیا کہ اچھائی کا معیار یہ اخلاق تھے، جب انہوں نے اس کسوٹی پر انسانیت کو پرکھا، تو وہ غیر مسلم افراد، توجہ میں چاہوں گا، توجہ رکھیے گا، اتر کو بھی ذرا رہنے دیجیے، توجہ میں اتر رکھیے، جو بات میں کرنا چاہتا ہوں وہ اس اتر سے زیادہ خوبصورت ہے. یہ اتر بعد میں لگا لیا کریں، پہلے یہ بات کو ذرا سنا کریں، مجلس کے آداب کے خلاف ہے اور تسلسل اس میں ٹوٹتا ہے. تو جو میں بات عرض کر رہا تھا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا مطالعہ بصورت عقل کے ہو، مذہب نے جو دے دیا ہے اور مذہب نے حق دیا ہے، لیکن اس حقیقت کو جو پایا جائے وہ ایک عقل کے سفر سے، ایک فکر کے، جس طرح ہم مارکیٹ کے اندر اچھی اور بری سبزی کو اپنے ذہن اور فکر سے سمجھتے ہیں، رنگ دونوں کے بڑے اعلیٰ ہوتے ہیں، لیکن اس کا ادھر سے مطالعہ، ادھر سے تجزیہ، ادھر سے تجزیہ ہم اپنے فہم سے کرتے ہیں، اور اس کمال سے پوچھتے کہ ہاں اس کے مقابلے میں یہ ٹھیک ہے، آپ یہ مجھے دے دیجئے. تو اس طرح انسان کو اللہ نے فکر دی ہے کہ وہ کسی کی اچھائی کو اپنے فہم اور اپنی عقل سے تلاش کر کے اس اچھائی کی وجہ سے اس کے قریب ہوتا ہے، تو وہ ہے حسن اخلاق. تو غیر مسلموں نے بھی، جن کے نزدیک انسانیت میں انسان وہ مسیحا تھا، وہ انسان معیار تھا کہ جس سے انسانیت کو فائدہ پہنچا، انسانیت کو زندگی اور جلا پہنچی، اور انسان جو درندگی اور بہیمیت میں پڑا ہوا تھا، اس نے ان کو اٹھا کر انسانیت تک لے کر آیا. ایس اس اخلاق کے معیار پر جب انسانوں کو پرکھا گیا، تو اس میں کئی قسم کے محقق تھے، کچھ متعصب تھے جن کا کام یہ تھا کہ اپنی برادری کو پرموٹ کریں گے، اپنے لوگوں میں جھوٹی باتیں نسبت کر کے ان کو اس معیار پر لے کر آئیں گے، لیکن نہیں، ان میں چند ایسے بھی صاف ذہن والے محقق تھے جو بالکل متوازن ہو کر انسانوں پر گفتگو کر رہے تھے، پڑھ رہے تھے، وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ واقعی میں اگر ایسے انسان کو تلاش کیا جائے اور انسانوں کی تاریخ کا مطالعہ کیا جائے، جو انسان اپنے کمال میں تمام انسانوں میں مکمل ہو اور اس کی ذات ساری انسانیت کے لیے مسیحا اور خیر خواہی کا درجہ پائے، اور وہ انسانوں کا سب سے بڑا مسیحا ہو، اپنے کمال شفقت کی وجہ سے، اپنے توازوں کی وجہ سے، اپنی انکساری کی وجہ سے، اپنی امانت کی وجہ سے، اپنی صداقت کی وجہ سے، لوگوں کو اہمیت دینے کی وجہ سے، تو پھر وہ اس نتیجے پہنچے کہ وہ ذات مصطفیٰ کریم ہے. اور وہ یہ قلم لکھ کر آخری جملہ لکھ گئے جو امام نے میرے ترجمہ کیا کہ انسان نہیں انسان وہ انسان ہے، کہ ہم نے ساری انسانیت کو پرکھ لیا لیکن انسان نہیں انسان. اتنی باریکی سے معاملوں کو دیکھنا، اتنے جذبے سے لوگوں کے حقوق کو ادا کرنا، اتنا لوگوں کی باتوں کا پاس رکھنا، اتنی لوگوں کی عزت دل کے اندر رکھنا، ان کی قدر رکھنا، ان کے لباس، ان کے احوال، ان کے نسب اور ان کی کشادگی اور تنگی کو ملحوظ نہیں، بحیثیت انسان کے اس کے قریب آ کر اس کے اندر اس کی زندگی کے اصل مقصد کو، اس کے لطائف کو روشن کرنا، تو یہ ہم نے کمال اگر کسی انسان کی زندگی میں بحیثیت مربی اور مبلغ کے دیکھا ہے تو وہ ایک ہی ذات ہے جسے محمد کہا جاتا ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اور یہی بات کہی کہ انسان نہیں انسان وہ انسان ہے. یہ تو اس معیار پر آ کر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو، کلمہ کہیں پر خدا نہ کرے ہماری زبانوں سے رک سکتا ہے، یہ نعروں کی آوازیں ہماری پست ہو سکتی ہیں، ایک محفل میں بذات تھوڑی دیر کے لیے ذوق کا آ جانا اور نعت شریف پر خوش ہو جانا یہ کمال ہے، لیکن یہ کہیں پر بریک ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ عقیدت اس وقت تک سٹل رہتی ہے، مسلسل رہتی ہے جب اس کے پیچھے حقیقت اور تحقیق چل رہی ہو. اور حقیقت اور تحقیق وہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی مبارکہ کا مطالعہ، معائنہ فکری اور عقلی قالب کے اندر کیا جائے. اب آئیے اسی تمہید کے ساتھ میں ایک دو باتیں عرض کر کے اپنی گفتگو کو ختم کر دیتا ہوں، کیونکہ جمعہ ہوتا ہے، ہر فرد نیا یہاں پر آتا ہے تو اس لیے اس تمہید کی پھر حاجت پڑتی ہے، تاکہ آگے کی بات ہم بغیر تمہید کے رکھ ہی نہیں سکتے. اور یہ ایسا بھی نہیں ہے کہ ایک جلسہ کر کے ہم ایک گھنٹے کی تقریر میں اس موضوع کو ختم کر دیا یا نہیں، یہ تو سالہ سال کا موضوع ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ کو انسانیت کے کمال کے مختلف گوشوں سے دیکھا جائے اور گوشوں سے دیکھا جائے، اور پھر اس کے اندر ایک ٹھنڈی لہر پہنچے گی کہ واقعی میں جو گنبد خضرا سے نسبت رکھتا ہوں نا، تو میں کسی مٹی سے بنے ہوئے گنبد سے نسبت نہیں رکھتا، میں ایک زندگی سے نسبت رکھتا ہوں، میں ایک زندگی سے نسبت رکھتا ہوں. اب آپ آئیے ذات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احساسات. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میں نے اس پر ایک گفتگو آپ کے سامنے بزرگ علماء کی کتابوں سے آپ کے سامنے رکھی کہ انسانیت کا سب سے بڑا معیار عقل ہے. انسان کسی پر بھی اگر فضیلت رکھتا ہے تو وہ عقل کی وجہ سے رکھتا ہے، کہ بزرگی با عقل نہ بسال. بزرگی جو ہے وہ بالوں کے سفید ہو جانے کا یا عمر کے طویل ہو جانے کا نام نہیں، بزرگی عقل کا نام ہے. اور عقل کس کو کہتے ہیں؟ عقل اس کو کہتے ہیں کہ جو اپنی زندگی کے مقصد کو جان لے اور دوسرے کے مقصد کو سمجھ لے، اپنے حقوق کو جان لے اور دوسرے کے حقوق کا پاس کر دے. جب عقل اس بات کا تجزیہ اور احساس کر لیتی ہے تو اس کو کہا جاتا ہے عقل کامل ہو گئی ہے، اور عقلی طور پر یہ بالغ ہو چکے ہیں کہ حقوق کو جان چکے ہیں، مراحل کو جا چکے ہیں، یہاں سے چلنا ہے، وہاں سے چلنا ہے، اس کا حق ہے، میرا حق ہے، یہ پہلے، میں بعد میں، وہ بڑا، میں چھوٹا. یہ جب عقل ان تمام چیزوں کو محسوس کرنا شروع کر دیتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ انسان اب بچکانے پن سے نکل کر عقل کی مضبوطی اور اصل شعور کی طرف چل پڑا ہے، جس کے لیے انسان کو بنایا گیا تھا اور اسی وجہ سے انسان کو عقل دی گئی تھی. ورنہ جاندار تو جانوروں میں ہزاروں لاکھوں ہیں، لیکن انسان کو ایسا جاندار بنایا گیا کہ جس میں عقل دی گئی. اور عقل وہ ہے جو احساس کرنے والا ہو، لحاظ کرنے والا ہو، رشتوں کا ناطہ رکھنے والا ہو، ایک دوسرے کا پاس رکھنے والا ہو، اور ایک دوسرے کے معاملات کو دیکھتے ہوئے حفظ مراتب ان کے ساتھ اچھے سلیقے کے ساتھ پیش آنے والا ہو. عقل کے معیار کے اندر یہ کہ جو عقل، اب دیکھیے آپ سب صاحبان عقل ہیں، لیکن پھر اس میں ایک مبلغ ان کا بن جاتا ہے، ایک ان کا قائد بنتا ہے، ایک رہبر بنتا ہے، امام بنتا ہے. تو یہ سادی سی بات ہے، ایک جاہل کے مقابلے میں سمجھدار افضلیت وہی لے جاتا ہے جو عقل کے پہرائے اور عقل کی روشنی زیادہ اس کے اندر آتی ہے، معاملات زیادہ وہ جانتا ہے، عقلی طور پر زیادہ وہ ایجوکیٹ ہو جاتا ہے. اب ایسے عقل مند لوگوں کے اندر ان کا امام وہی ہو سکتا ہے، ایسے عقل مند لوگوں کے اندر ان کا رہبر وہی ہو سکتا ہے کہ جس کی عقل ان تمام لوگوں کی عقل سے زیادہ وسیع ہو چکی ہو. اگر وہ بھی اتنی عقل رکھتے ہیں اور یہ بھی اتنی عقل رکھتا ہے تو پھر اس کو آگے کرنے کی کیا ضرورت تھی، اس سے رہبری رہنے کی کیا ضرورت. رہبری اس سے لی جاتی ہے، استاد اس کو بنایا جاتا ہے جو چیز خود کے پاس نہیں ہوتی. تو انسان جب صاحب عقل ہے اور صاحب معاملہ فہم ہے اور انسان کمال عقل رکھتا ہے، پھر جو نبی اس کے سامنے بھیجا گیا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی صورت مبارکہ میں، اور وہ نبی جو تشریف لائے وہ کسی ایک زبان بولنے والے کے سامنے نہیں آئے. دیکھیے ایک برادری والا، ایک برادری والے کو ٹریٹ اگر کرے، اس کو اگر ایجوکیٹ کرے تو اس کے لیے ذرا آسان ہے، کیونکہ وہ اسی برادری کا ہے، اسی کی طرح زبان بولتا ہے، اس کو پتا ہے کہ ہماری برادری میں غصہ کس بات پر آتا ہے، کس بات پر نہیں آتا. اگلے اگر بندے کو نرم کرنا ہے تو کون سا جملہ بولنا ہے، کون سا جملہ بول دے سخت. تو ایک برادری کا اگر بندہ ہو تو وہ اپنی برادری کا ہیڈ بن سکتا ہے، اور بہت ممکن ہے کہ وہ تھوڑی سی عقل پر کام کرے تو وہ اپنی برادری کے غریب آدمی اور امیر آدمی دونوں کو مطمئن کر سکتا ہے، کیونکہ ہے وہ اس برادری کا. آپ سب برادریوں سے وابستہ آپ سمجھتے ہیں. ہماری برادری کا بندہ اگر مل جائے تو ہم سمجھ جاتے ہیں کہ پہلی ملاقات میں ہمیں اس سے کیا بات کرنی ہے جو ہم سے دوستی کر لے گا، اور ہم نے کیا بات نہیں کرنی کہ نہیں کرے گا. یہ برادریوں کا ایک تعلق ہوتا ہے، ایک کمیونٹی کا ایک تعلق ہوتا ہے، کیونکہ احساسات برادریوں میں مشترک ہوتے ہیں، بلڈ میں مشترک ہوتے ہیں. لیکن حضور ایک برادری کے لیے نہیں آئے، ایک خطے کے لیے نہیں آئے، وہ ساری کائنات کے لیے آئے ہیں. تو پتا چلا اللہ رب العالمین نے فہم و فکر اور دانائی اور معاملہ شناسی اتنی وسعت کے ساتھ دی ہے کہ اس پر کہا جائے کہ سارے انسانوں کو اتنا قریب آ کر اگر کسی نے محسوس کیا ہے تو وہ ذات مصطفیٰ، چاہے وہ افریقی ہو یا انگریزی ہو، اپنا ہو یا بیگانہ ہو، چاہے وہ دیہات کا بدو ہو یا، میں نے مثال دی، کتابوں میں موجود ہے. ایک ذہین طالب علم اگر کسی بہت بڑے استاد کے سامنے بیٹھے تو یقیناً وہ کمال پر پہنچ سکتا ہے، اس لیے کہ اس نے پہلے سب کچھ حاصل کیا ہوا ہے. جو خود علم حاصل کر چکا ہو پھر وہ اپنے سے بڑے علم والے کے پاس پہنچے تو اس کی اپروچ آسان ہو جاتی ہے، اس کو ڈیلیور کرنا آسان ہو جاتا ہے، اس کو لینا آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کی سطح بنی ہوئی علم کی. وہ اسکول جاتا رہا ہے، وہ پڑھتا پڑھاتا رہا ہے، ساری سطح اس کی بنی ہوئی ہے. لیکن ایک بالکل جاہل نکما شخص جس نے کبھی مدرسے اسکول کتابوں کا منہ نہ دیکھا ہو اور وہ ایک بہت بڑے مفکر کی تقریر میں آ گیا ہو تو یہ کیسے اس کو ڈیلیور کرے گا؟ اور اس کی تو سطح ہے نہیں، آج تک ایسی بات ہی نہیں سنی اس نے، وہ کیسے لے گا؟ اب اس سطح پر دیکھیں کتنی مجبوری ہے. میں بحیثیت مقرر بیان کر رہا ہوں تو ایک ایک شخص کی شکل کو مجھے دیکھنا پڑتا ہے، اور اس کی شکل کو دیکھتے ہوئے میں اپنے موضوع جو ایک منٹ کی بات ہے وہ بیس منٹ تک چلی جاتی ہے، تاکہ اس کے ذہن تک رسائی کرتے نیچے 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 نیچے. بعض ہمارے محفل میں بیٹھے ہوئے اہل علم کہتے ہیں آپ اتنا لمبا کیوں کر دیتے ہیں؟ میں نے کہا آپ سے میں معذرت چاہتا ہوں، لیکن کچھ ایسے بیٹھے ہیں کہ جب تک ان کی سطح پر نیچے نہیں اتریں گے تو وہ بھی تو مجلس میں شریک ہے. تو کہنے کا مقصد صرف ایک ظاہر بتا رہا ہوں کہ اگر بولنے والا جو جس کو تبلیغ کے لیے رکھا گیا وہ بالکل نکما ہے اور سامنے اہل علم موجود ہیں تب بھی استفادہ نہیں ہو سکتا، یا بولنے والا پورا با کمال ہے اور سامنے بالکل علم میں پست ہے تو پھر بھی نقصان ہے، کیونکہ سامعین اس کے بڑے اہل علم ہیں، اور جس کو بٹھا دیا گیا کہ آپ نصیحت کریں اس کو خود وہ ان کے عقل کا معیار کا نہیں، تو کوئی موبائل میں کھیل رہا ہوگا، کوئی ادھر ادھر جا رہا ہے، کیا باتیں کر رہا ہے، تو بچوں جیسی باتیں کر رہا ہے. لیکن آپ دیکھیے، لیکن بولنے والا خود معیار پر اعلیٰ ہو اور سننے والے پست ہو تو تب بھی نقصان ہے، وہ ڈیلیور کیا کرے گا اور وہ لیں گے کیا؟ تو میرے دوستو بزرگو، اس سطح کو بھی اگر آپ دیکھیں تو کیونکہ نبی آتا ہی تبلیغ کے لیے، تو اس سطح پر اگر آپ نبی کو دیکھیں، نبی سے ملنے والے جہاں بہت بڑے بڑے ذہین ہوتے ہیں وہاں بالکل ایک گیا گزرا ایک بدو بھی ہوتا ہے، اور ایسا بدو جسے کھانا تک نہیں کھانا آتا. لیکن جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ اگر آپ مطالعہ کریں تو سرکار کی خدمت میں اگر ایسا شخص جس نے اب تک اپنے گھر اور اپنے بھیڑ بکری اور اپنے صحرا اور اپنے کنویں اور اپنا راشن جمع کرنے کے علاوہ کسی دوسرے بندے سے دیکھا بھی نہیں، اور نہ اپنے گاؤں سے نکل کے دوسرے گاؤں تک گیا، لیکن جب وہ حضور کی خدمت میں آیا اور جب اسلام اور خدا سے متعلق باتیں سنی، بلکہ آپ دیکھیے ایک نہیں ایسے ہزاروں صحابہ ملتے ہیں کہ جو حضور کے پاس ہے، جب تک وہ اپنے گاؤں دیہات میں تھے لوگ ان کو سب سے بڑا نکما اور بیوقوف سمجھتے تھے کہ ان کو تو یہ بھی نہیں آتا، ان کو تو جانور نہیں چلانے آتے. لیکن جب حضور کے پاس آئے، تو میں سیدنا صدیق اکبر کی بات نہیں کر رہا، فاروق اعظم کی جو زندگی بھر حضور کے ساتھ رہے، میں ان کی بات نہیں کر رہا، میں بات ان دیہاتی لوگوں کی کر رہا ہوں جو بالکل بدو اور دیہاتی تھے اور عقل کے اوپر غباعت اور لا علمی کے پردے ایسے پڑے ہوئے تھے کہ ان کی عقل و شعور کبھی بالغ نہیں ہو سکتی تھی. سرکار کے پاس آئے، پورا پورا دن نہیں گزارا، ایک ملاقات حضور کے ساتھ کی کہ مسجد میں شریک ہوئے، کلمہ شریف پڑھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے گئے تو کسی نے آ کر ملاقات کرائی کہ حضور یہ وفد آیا ہوا ہے، یہ آپ سے ملنا چاہتا ہے. سرکار نے صرف محبت اور شفقت سے ان کے کاندھے پر ہاتھ رکھا، ایک دو جملے ان کے کان میں بولے. جب وہ گیا اپنے محلے میں اپنے گاؤں میں تو اس سے بڑا پھر کوئی ذہین نہیں تھا. ایسی انقلابی فکر، ایسی انقلابی فکر، ایسا تربیت کا انقلابی انداز، یہ وہی مبلغ کر سکتا ہے جس کی خود عقل سب سے کامل ہو. ایسی مثالیں آپ کو حدیثوں میں ملیں گی، اور وہ ذات مصطفیٰ ہی ہیں جنہوں نے ایسا انقلاب بپا کیا کہ انسان نہیں انسان، وہ انسان ہیں یہ. اور میں اپنی گفتگو کو، اب تو آگے چلنے کی بات تھی لیکن نماز کا وقت ہو گیا ہے، ورنہ اس کے ساتھ ایک تسلسل آگے بنتا. چلیں پھر زندگی رہی تو جمعے میں پھر ملاقات کریں گے، لیکن تمہید تھوڑی ضروری ہوتی ہے جب جا کر ان ایک لائن کے واقعے کی اہمیت ہمارے سامنے آتی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل بندے کی جب بالغ ہوتی ہے انسان کی، جب اس کا سینہ روشن ہوتا ہے، سینہ جب روشن ہوتا ہے، جب وہ کہیں سے اٹریکٹ، کہیں سے خود وہ علم رہ رہا ہوتا ہے. تو امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمہ اللہ نے لکھا اپنے سلام کے جملے میں، ایک جملہ لکھا جس پر ہم نے گزشتہ گفتگو بھی ختم کی تھی، انہوں نے فرمایا کہ بندے کی بولی، جو بندہ بولتا ہے وہ اپنے مزاج سے بولتا ہے، اپنی عقل سے بولتا ہے، اور عقل کہیں سے معاملہ لیتی ہے. تو حضور کے جو الفاظ ہیں اس کی گہرائی تک کوئی نہیں پہنچ سکتا، تو جہاں یہ اتر رہے ہیں اس دل کے کمال کو کون پکڑ سکتا ہے؟ تو میرے امام نے ادھر صرف اشارہ کیا، فرمایا دل سمجھ سے بڑا ہے، یعنی اتنے دانا اتنے سمجھدار آپ ہیں. تو یہ سمجھداری اور دانائی کا جو مرکز آپ کا قلب ہے، علم نشرح لک صدرک، جو قرآن نے کہا. تو فرمایا آپ کے دل کا کیا مقام ہوگا، اس میں کیسے کیسے راز ہوں گے جو زبان سے جاری ہوتے ہیں تو ایک جانور بھی آپ سے متاثر ہو جاتا ہے. تو دل میں آپ کی آشنائی کا کیسا سمندر ہوگا. تو امام کہتا ہے دل سمجھ سے بڑا ہے، ہم جیسے نکم میں کیا جانے آپ کے دل میں کیا کیا ہے. فرمایا دل سمجھ سے بڑا ہے مگر یوں کہوں، ہاں دل سمجھ میں تو نہیں آتا لیکن کچھ تو ضرور کہوں گا کہ دل ہے کیا. فرمایا دل سمجھ سے بڑا ہے مگر میں یوں کہوں کہ غنچہ راز وحدت پہ لاکھوں سلام. اللہ رب العالمین جل والا ہمیں اس سفری سفر کو، اس عقیدت کے سفر کو حقیقت کے ساتھ طے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ذات مصطفیٰ کے کردار اور سلیقے کو اختیار کر کے انسان ہونے کے ساتھ ساتھ انسانیت کو اپنانے کی اللہ رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ.